बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور راہ خدا میں جان اور مال سے جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک عظیم درجے کے مالک ہیں اور در حقیقت وہی کامیاب بھی ہیں۔ اللہ ان کو اپنی رحمت، رضامندی اور باغات کی بشارت دیتا ہے، جہاں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہوں گی۔ وہ انہی باغات میں ہمیشہ رہیں گے کہ اللہ کے پاس عظیم ترین اجر ہے۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ سامی نبی، آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب بہروز یاری کل، جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 20 سے لے کر 22 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کے تمام پروگرام ہماری ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کیے جاتے ہیں اور ہماری ویب سائٹ پر موجود آرکائیو سے آپ ماضی میں نشر ہوئے پروگراموں کو بھی سن سکتے ہیں. اسی طرح ہماری اس ویب سائٹ پر آپ سحر ٹی وی کے مختلف پروگرام بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahartv.ir. اور آپ پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفسیر. سب سے پہلے آپ عالمی خبریں سنیں گے. عالمی خبروں کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور نعت رسول مقبول کے بعد پروگرام کلام امیر, اور آخر میں آپ سن سکیں گے دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف. سامعین, آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں کہ ہماری ویب سائٹ پر تازہ ترین خبریں بھی اپلوڈ کی جاتی ہیں. تازہ ترین خبروں کی آشنائی کے لیے بھی, خبریں دیکھنے کے لیے بھی آپ ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کر سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahartv.ir. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے عالمی خبریں. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. رہبر انقلاب اسلامی نے یوکرین میں جنگ کے خاتمے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے امریکہ اور مغرب کی پالیسیوں کو بحران کی اصل وجہ قرار دیا ہے. ایرانی فضائیہ کے سربراہ نے پاکستانی فضائیہ کے ساتھ مختلف میدانوں میں تعاون کے لیے آمادگی ظاہر کی ہے. حزب اختلاف کی جانب سے تحریک عدم اعتماد کی تیاریوں اور پیپل پارٹی کے لانگ مارچ کے درمیان پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے اپنی اہم ترین اتحادی جماعت مسلم لیگ کاف کے رہنماؤں سے ملاقات کی ہے. ہندوستان اور پاکستان کے درمیان آبی تنازعات پر دو طرفہ بات چیت کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے, اور شام کے صدر نے علاقے کے حالات کے بارے میں ایران کے ساتھ مسلسل صلاح و مشورہ جاری رکھنے کی ضرورت پر تاکید کی ہے. سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خاملائی نے یوکرین میں جنگ کے خاتمے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے امریکہ اور مغرب کی پالیسیوں کو بحران کی اصل وجہ قرار دیا. آپ نے امریکہ کو ماڈرن جاہلیت کا واضح نمونہ اور مافیائی حکومت قرار دیا, اور فرمایا کہ امریکہ بحران پیدا کرنے والا اور بحرانوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال میں جینے اور اس سے فائدہ اٹھانے والا ملک ہے. عید بعثت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر ایرانی قوم اور مسلم امت سے بذریعہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن خطاب کرتے ہوئے رہبر انقلاب اسلامی نے بعثت نبی اکرم کو انسانیت کے لیے عظیم عطیہ الہی قرار دیا. آپ نے فرمایا کہ بعثت نبی اکرم کا نتیجہ تھا جس نے دور جاہلیت میں جینے والے جزیرۃ العرب کے لوگوں کو باکمال امت میں تبدیل کر دیا ہے, جو بظاہر محال اور ناممکن دکھائی دیتا تھا. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ جب لوگ اپنے عزم و ارادے کو مشیت الہی کا تابع بنا لیں تو ناممکن کام ممکن ہو جاتا ہے, اور دور نبوی کا یہ تجربہ تاریخ میں دہرایا جاتا رہا ہے. اور ایسا ہی ملت ایران کے ساتھ بھی ہوا, جس نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی تدبیر سے ایک بظاہر ناممکن کام کو ممکن بنا دیا. آپ نے فرمایا کہ اس نبوی تجربے کی دین ہے کہ ایرانی عوام نے ایرانی شہنشاہیت کی بساط ہمیشہ کے لیے لپیٹ دی ہے, حالانکہ امریکہ, برطانیہ اور سابق سوویت یونین سب پہلوی حکومت کی پشت پناہی کر رہے تھے. رہبر انقلاب اسلامی نے امریکہ کو ماڈرن دور جاہلیت کا مکمل اور واضح نمونہ قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ امریکہ ایسا ملک ہے جہاں ناپسندیدہ خصلتوں کی ترویج کی جا رہی ہے تعصبات میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، سرمایہ کا ارتکاز محض دولت مندوں کی سمت ہے، اور نوبت یہاں تک آن پہنچی ہے کہ سردی اور گرمی کی شدت میں تھوڑے اضافے سے بہت سے لوگ سڑکوں پر جان دے رہے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے امریکہ کو دنیا میں بحران سازی کا مرکز قرار دیتے فرمایا کہ در حقیقت امریکہ بحران پیدا کرنے اور بحرانوں کے ذریعے زندہ رہنے والا ملک ہے اور بحرانوں سے مال کماتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ امریکہ ایک مافیائی ملک ہے جہاں سیاسی، اقتصادی، اسلحہ جاتی اور بہت سے دوسرے مافیاؤں نے حکومت پر قبضہ کر رکھا ہے، اور یہ مافیائیں اپنی بقا کے لیے دنیا بھر میں بحران کھڑے کرتے رہتی ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے دو ٹوک اور واضح الفاظ میں فرمایا کہ ہم جنگ، خون خرابے اور بنیادی ڈھانچے کی تباہی کے حق میں نہیں، ہم جنگ کے خاتمے کا مطالبہ کرتے ہیں اور ہمارا یہ موقف پوری طرح اٹل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم مغرب کی طرح نہیں ہیں جو افغانستان میں شادی کی تقریبات پر بمباری کر کے اسے دہشت گردی کے خلاف جنگ کا نام دیتا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے استفسار کیا کہ امریکہ مشرقی شام میں کیا کر رہا ہے، شام کا تیل اور افغانستان کے اثاثوں پر ہاتھ کیوں صاف کر رہا ہے، وہ مغربی ایشیا میں اسرائیلی جرائم کی حمایت کیوں کر رہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے یمنی عوام کے خلاف انجام پانے والے جرائم کو امریکہ اور یورپ کے متضاد رویوں کی ایک اور مثال قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ 8 سال سے یمنی عوام پر بمباری کی جا رہی ہے لیکن مغرب والے اس کی مذمت نہیں کرتے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فرمایا کہ ہم یوکرین میں جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی بحران سے اسی وقت نمٹا جا سکتا ہے جب اس کی جڑوں کا پتہ لگایا جائے۔ اسلامی جمہوری ایران نے کہا کہ وہ سمجھوتے کے لیے تیار ہے لیکن تا ابد انتظار نہیں کرے گا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے امریکی وزیر خارجہ کی اس دھمکی کے بعد کہ اگر تہران سختی کرے گا تو واشنگٹن مذاکرات سے باہر نکل جائے گا، کہا کہ امریکہ برسوں سے ایٹمی سمجھوتے سے باہر نکل چکا ہے، اور اس بنا پر ایران اب یہ اطمینان حاصل کرنا چاہتا ہے کہ واشنگٹن پھر ایسا نہیں کرے گا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ بڑبولے پن اور ڈینگے مارنے کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا بلکہ صرف فیصلہ لینے سے ہی نتیجہ سامنے آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ تمام ممالک کے پاس اپنے لیے متبادل ہوتا ہے، اگرچہ اس سے پہلے امریکہ کے متبادل آپشن کا کھوکھلا پن ثابت ہو چکا ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ سعید خطیب زادے نے کہا کہ اگر وائٹ ہاؤس فیصلہ کر لے تو سمجھوتا ہو سکتا ہے، اور ایران سمجھوتے کے لیے تیار ہے لیکن تا ابد انتظار نہیں کرے گا۔ ایرانی فضائیہ کے سربراہ نے پاکستانی فضائیہ کے ساتھ مختلف میدانوں میں تعاون کے لیے آمادگی ظاہر کی ہے۔ اپنے دورے پاکستان کے تیسرے روز ایرانی فضائیہ کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل حمید واحدی کا کہنا تھا کہ تہران اسلام آباد کے ساتھ تعاون کے فروغ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ انہوں نے اپنے پاکستانی ہم منصب کے ساتھ ملاقات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کے فروغ سے مشترکہ سرحدوں کی سلامتی اور استحکام میں اضافہ ہوگا۔ بریگیڈیئر جنرل حمید واحدی نے کہا کہ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد سے ایرانی فضائیہ نے قابل ذکر پیش رفت کی ہے اور ہم دفاع میں خود کفیل ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج ہم پورے طور سے اپنے پیروں پر کھڑے ہیں اور اپنے تجربات دوست اور ہمسایہ ملک پاکستان کو منتقل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ ایرانی فضائیہ کے سربراہ بریگیڈیئر جنرل حمید واحدی 4 روزہ سرکاری دورے پر اتوار کے روز پاکستان پہنچے ہیں۔ حزب اختلاف کی جانب سے تحریک عدم اعتماد کی تیاریوں اور پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ کے درمیان پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے اپنی اہم ترین اتحادی جماعت مسلم لیگ کاف کے رہنماؤں سے ملاقات کی ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق عمران خان اور چودھری برادران کے نام سے معروف مسلم لیگ کاف کے رہنماؤں شجاعت حسین اور پرویز الہی کے درمیان ہونے والی ملاقات میں سیاسی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس ملاقات کے لیے عمران خان خصوصی طور پر اسلام آباد سے لاہور پہنچے تھے۔ حزب اختلاف کی 3 بڑی جماعتوں مسلم لیگ نون، پاکستان پیپل پارٹی اور جے یو آئی کی جانب سے وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کے اعلان کے بعد اس ملاقات کو خاص اہمیت حاصل ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے مذکورہ تینوں جماعتوں کے قائدین بھی چودھری برادران سے ملاقات کر چکے ہیں، جس میں وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی حمایت کی اپیل کی گئی تھی۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان آبی تنازعات پر 2 طرفہ بات چیت کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، جسے سیاسی مبصرین واٹر ڈپلومیسی کا نام دے رہے ہیں۔ ہمارے نمائندے کے مطابق ہندوستان اور پاکستان کے درمیان انڈس واٹر کمشنروں کی سطح پر ہونے والے مذاکرات 3 مارچ تک جاری رہیں گے۔ مذاکرات میں دونوں ملکوں کے ماہرین سندھ طاس معاہدے کے تناظر میں آبی معاملات اور مختلف ترقیاتی منصوبوں کے بارے میں ایک دوسرے کے اعتراضات کا جائزہ لیں گے۔ بات چیت میں حصہ لینے کے لیے ہندوستانی ماہرین کا ایک 10 رکنی وفد منگل کے روز زمینی راستے سے پاکستان پہنچا تھا۔ یہ مذاکرات ایسے وقت میں ہو رہے ہیں جب جنوبی ایشیا کے ان 2 دیرینہ روایتی حریفوں کے درمیان تعلقات میں شدید کمی کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے اور 3 سال قبل جنگ کے دہانے پر یہ دونوں ممالک پہنچ چکے تھے۔ سیاسی مبصرین ہندوستان کے آبی ماہرین کے دورے پاکستان اور پانی کے معاملے پر بات چیت کو برے صغیر کے ان 2 ہمسایہ ملکوں کے تعلقات پر جمی برف پگھلنے کی علامت قرار دے رہے ہیں۔ شام کے صدر نے علاقے کے حالات کے بارے میں ایران کے ساتھ مسلسل صلاح و مشورے جاری رکھنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ سیاسی امور میں ایران کے نائب وزیر خارجہ علی اصغر خاجی نے دمشق میں شام کے صدر بشار اسد سے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں شام کے صدر اور ایران کے نائب وزیر خارجہ نے یوکرین کے تازہ ترین حالات اور بحران پیدا کرنے میں امریکہ اور نیٹو کے کردار، نیز اس بحران کے علاقائی اور بین الاقوامی نتائج کے بارے میں بات چیت کی۔ شام کے صدر نے علاقے اور دنیا کے حالات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ایران اور شام کے اسٹریٹجک تعلقات اور دونوں ملکوں کے درمیان صلاح و مشورہ جاری رہنے پر تاکید کی۔ بشار اسد نے دیگر ملکوں کے ساتھ حکومت شام کے تعلقات میں فروغ آنے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ مغربی ممالک کی جانب سے شام کو الگ تھلگ کرنے کی پالیسی ناکام ہو چکی ہے۔ یوکرین کے دارالحکومت کیف کے شمالی علاقوں میں گمسان کی جنگ جاری ہے۔ روس اور یوکرین کی جنگ کے 6ٹے روز یوکرینی دارالحکومت کیف کے شمالی حصوں اور اطراف کے علاقوں میں شدید لڑائی ہو رہی ہے۔ خبروں میں کہا گیا کہ کیف شہر پوری طرح سے خالی ہو چکا ہے اور شہر میں دھماکوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ اس درمیان سیٹلائٹ سے لی گئی تصویروں میں دکھایا جا رہا ہے کہ روسی فوج کا 60 کلومیٹر لمبا قافلہ کیف کی جانب بڑھ رہا ہے۔ امریکہ کی ایک پرائیویٹ سیٹلائٹ کمپنی نے تصاویر کے ذریعے دعویٰ کیا ہے کہ روسی فوج کا قافلہ کیف کے ہوائی اڈے تک پہنچ چکا ہے، جبکہ روسی فوج یوکرین کے جنوبی شہر خرسون میں داخل ہو چکی ہے۔ روسی فوج نے یوکرین کے دوسرے بڑے شہر خارکیف پر بھی بمباری کی ہے۔ ادھر بلغاریہ، پولینڈ اور سلوواکیہ نے 70 جنگی طیارے یوکرین روانہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ طیارے اس وقت پولینڈ کے کسی ہوائی اڈے پر تعینات ہیں۔ روس نے یورپی ملکوں کو سخت خبردار کیا ہے کہ وہ یوکرین کو فوجی ساز و سامان اور ہتھیار ارسال کرنے سے باز آ جائیں۔ بیلاروس میں یوکرین اور روس کے درمیان مذاکرات اختتام پذیر ہو گئے ہیں، جبکہ مذاکرات کے اگلے دور پر اتفاق ہو گیا ہے۔ مذاکرات میں روسی وفد کے سربراہ نے مذاکرات کے اختتام پر بتایا کہ ان مذاکرات میں کچھ مشترکہ نکات پائے گئے ہیں جن کی بنیاد پر دونوں ممالک کے مواقف کی پیش گوئی کی جا سکتی ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ سیونی فوجیوں نے غربی اردن کے شہر جنین میں مزید 2 فلسطینیوں کو گولی مار کر شہید کر دیا۔ فلسطینی اور سیونی حکومت کی فوج کے درمیان گزشتہ کئی دنوں سے غربی اردن کے مختلف علاقوں اور بیت المقدس میں واقع شیخ جراح محلے میں جھڑپوں کا سلسلہ تیز ہو گیا ہے۔ سیونی اپنے توسیع پسندانہ اہداف کے حصول کے لیے ہر روز ہی فلسطین کے مختلف علاقوں پر یلغار کرتے ہیں اور فلسطینی شہریوں کو شہید اور زخمی کر دیتے ہیں یا حراست میں لے کر جیل بھیج دیتے ہیں۔ فلسطینی میڈیا نے اعلان کیا ہے کہ سیونی فوجیوں نے منگل کو غربی اردن کے جنین کیمپ پر حملہ کیا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الٰہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے، الٰہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے، مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے، مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے، مجھے نہ سروری نہ بادشاہی کی تمنا ہے، مجھے نہ سروری نہ بادشاہی کی تمنا ہے، تیرے محبوب کے در کی گدائی مجھ کو مل جائے، تیرے محبوب کے در کی گدائی مجھ کو مل جائے، الہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے، عطا کر دے فقط اک ریشہ کالی کملی کا مجھ کو، اک ریشہ کالی کملی کا مجھ کو، میرے معبود میرا بھی غریباں چاک سل جائے، میرے معبود میرا بھی غریباں چاک سل جائے، الہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے، میری بے چین نظروں کو دکھا دے خضرا، میری بے چین نظروں کو دکھا دے گنبد خضرا، تمناؤں کی یہ کلیاں میرے معبود کھل جائے، تمنا کلیاں میرے معبود کھل جائے، الہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے۔
عزیز سامعین، نبی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام کلام امیر۔ کلام امیر کے بعد ہم دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف نشر کریں گے، جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچائیں گی۔ تو سامعین، پیش خدمت ہے پروگرام کلام امیر۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sahartv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین پروگرام کلام امیر کی ایک اور کڑی کے ہمراہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں. نہج البلاغہ کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے اور آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ اس پروگرام کے لیے اپنا وقت نکال رہے ہیں. اس میں ہم تین حصوں میں گفتگو کرتے ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے. آج جو سب سے پہلا حصہ ہے خطبے کے حوالے سے, تو اس میں جو خطبہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں وہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے جب جنگ صفین میں امام کے چاہنے والوں نے کچھ اہل صفین کو سب و شتم کرنا شروع کیا, برا بھلا کہنا شروع کیا, تو امام نے ان کو خطاب کر کے جو بیان جاری فرمایا, وہاں پر جو امام نے خطبہ دیا کہ یہ تمہارے شایان شان نہیں ہے کہ تم سب و شتم کرو, تم دوسروں کو برا بھلا کہو, تم دوسروں کو گالیاں دو, یہ تمہارے لیے بالکل مناسب نہیں ہے. یہ خطبہ امام نے اس مقام پر ارشاد فرمایا ہے. ناظرین درواقع یہ ہم سے خطاب ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں سب و شتم سے کام نہیں لینا چاہیے, ہمیں کسی کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے, ہمیں کسی کو گالی نہیں دینی چاہیے. آج آپ اپنے معاشرے میں دیکھیے کتنا رائج ہے ہمارے یہاں, بات بات میں گالیاں دی جاتی ہے, بات بات میں نازیبا الفاظ استعمال کی جاتے ہیں. تو مولا یہ کہتے ہیں کہ بالکل اجازت نہیں ہے. اور اگر کوئی مومن ہے, خدا نخواستہ سامنے والا مومن ہے اور اس کے لیے سب و شتم کیا جا رہا ہے, تو یہ گناہ کبیرہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے ایک مومن کے لیے. اور اگر مومن بھی نہیں ہے تب بھی یہ مناسب نہیں ہے, اس لیے کہ قرآن نے بھی اس کو واضح کیا کہ اگر تم کسی کو یعنی سب و شتم کرو گے تو وہ بھی تمہارے اوپر جو ہے تمہیں برا بھلا کہے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم کسی کے ماں باپ کو برا بھلا کہو اور پھر وہ تمہارے ماں باپ کو نہ کہے. تو بہتر یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو محفوظ رکھو, بلکہ کہا کہ جو جھوٹے خدا ہیں, جو کافروں کے خدا ہیں, تم ان کے خداؤں کو بھی برا نہ کہو, اس لیے کہ جب تم ان کے جھوٹے خداؤں کو برا کہو گے تو وہ تمہارے سچے خدا کو جو ہے وہ برا کہیں گے. اسی تان و تشنی اور اسی طریقے سے لان کے حوالے سے بھی کوشش یہی کی جاتی ہے, اگرچہ لان میں جو لانت کرنا ہے اس میں اور سب و شتم میں فرق ہوتا ہے, لیکن پھر بھی اس میں بھی کوشش یہی کی جائے کہ جہاں تک ممکن ہو انسان اپنے اخلاق کے ذریعے, اپنے کردار کے ذریعے سامنے والے کو متوجہ کرے, سامنے والے کو متاثر کرے, اپنے اخلاق کے ذریعے, اچھی گفتگو کے ذریعے, خوش روئی کے ذریعے, جو اسلام نے ہمیں اصول بتائے ہیں. ضرورت ہی نہیں پڑے گی سب و شتم کی, آپ اخلاق کے ذریعے دوسرے کو اپنا غلام بنا سکتے ہیں, تو وہاں ضرورت ہی نہیں ہے. تو ناظرین امام اسی حوالے سے یہاں پر جو بیان فرماتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ رہیں, اپنے مہمان کی زبانی اس کو دیکھتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن کلام اللہ علیہ السلام وقد سمع قوما من اصحابہ یسبون اہل الشام. مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلم علیہ کا یہ خطبہ نمبر 206 ہے جو آپ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا جب صفین کے زمانے میں آپ کے بعض اصحاب نے اہل شام کو گالیاں دی. جب آپ کو یہ خبر ملی کہ آپ کے لشکر کے کچھ لوگ اہل شام کو گالیاں دے رہے ہیں, تو آپ نے انہیں طلب کیا, وہ لوگ آئے, آپ نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ تم لوگ سب و شتم کر رہے ہو, تم لوگ اہل شام کو گالیاں دے رہے ہو. انہوں نے کہا بے شک انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا ہے, ہم پر ظلم کیا ہے, اس لیے ہم انہیں گالیاں دے رہے ہیں. امام نے فرمایا کہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا ہوں. بعض لوگوں نے کہا یا علی کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا بے شک ہم لوگ حق پر ہیں. کہا پھر کیا وہ لوگ باطل پر نہیں ہیں؟ کہا یقیناً وہ لوگ باطل کے اوپر بھی ہیں. کہا پھر آپ گالیاں دینے سے کیوں روک رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ دیکھو گالیاں نہ دو, گالیاں دینا یہ پسندیدہ طریقہ نہیں ہے, میں اس بات کو پسند نہیں کرتا ہوں کہ تم انہیں گالیاں دو, بلکہ گالی دینے کے بجائے تم ان کے اعمال اور حالات کا تذکرہ کرو, ان کے کردار کو لوگوں کے سامنے بیان کرو, انہوں نے جو حکم خدا کی مخالفت کی ہے تم وہ بیان کرو, انہوں نے جو تمہارے ساتھ ظلم و ستم کیا ہے اس ظلم و ستم کو بیان کرو، اس لیے کہ اگر گالیاں دو گے تو اس کے دو رد عمل سامنے آ جائیں گے، اس کے دو رد عمل سامنے آئیں گے۔ پہلا رد عمل یہ ہوگا کہ وہ بھی تمہارے مقدسات کی توہین کریں گے۔ خود قرآن مجید نے یہ حکم دیا ہے کہ تم دوسروں کے خداؤں کو برا بھلا نہ کہو، انہیں بھی گالیاں نہ دو، اس لیے کہ اس کا رد عمل یہ ہوگا کہ وہ تمہارے خدا کو گالیاں دیں گے۔ اور دوسرا رد عمل یہ سامنے آئے گا کہ ان کی اصلاح کے بجائے وہ اور سرکشی پر اتر آئیں گے، لہٰذا انہیں گالیاں نہ دو۔ گالیاں دینا یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، بلکہ مولا نے فرمایا کہ ان کے بارے میں تین باتوں کے لیے دعا کرو۔ ہم تمام لوگوں کے لیے یہ درس ہے کہ دشمن کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے۔ دشمن کو ہم گالیاں نہ دیں، بلکہ مولا فرماتے ہیں کہ تم تین باتوں کے لیے ان کے لیے دعا کرو۔ تم خدا سے کہو کہ پروردگار ہم سب کے خونوں کو محفوظ فرما اور ہمارے معاملات کی اصلاح کر دے اور انہیں گمراہی سے ہدایت کے راستے پر لگا دے۔ ہمارا مقصد قتل و غارت گری نہیں ہے، ہمارا مقصد خون بہانا نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بندگی پروردگار کی دعوت دیں، لوگوں کو اطاعت الہی کے اوپر آمادہ کریں۔ لہٰذا امام نے فرمایا ان چیزوں کے لیے تم دعا کرو، گالیاں نہ دو۔ گالی دینے کے لیے ائمہ معصومین علیہ السلام نے منع کیا ہے، جیسا کہ اس خطبے میں خود امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام نے گالیاں دینے سے روکا ہے، اسی طریقے سے ائمہ معصومین علیہ السلام نے گالیاں دینے، سب و شتم کرنے سے منع کیا ہے۔ روایت میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ساتھی تھا، آپ سفر پر جا رہے تھے، وہ آپ کا ہم سفر ہے، اس نے اپنے غلام کو گالی دی۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی اس کے ان الفاظ کو سنا، اس گالی کو امام نے اس کے زبان سے نکلتے ہوئے سنا، تو امام نے فرمایا کہ تم نے اس کو کیوں گالی دی؟ اس نے اپنی بات کی تاویل کے لیے کہا، کہا مولا اس کے ماں باپ مسلمان نہیں ہیں، اس لیے میں نے ایسے فقرے جو ہے وہ استعمال کیے ہیں، ایسی بات جو ہے وہ اس کے لیے کہی ہے۔ امام نے فرمایا خبردار، مجھے اس کے ماں باپ سے تعلق نہیں ہے، گالی دینا یہ مسلمان کے لیے زیب نہیں دیتا ہے۔ روایت میں ہے کہ امام نے پھر اس شخص سے رابطے کو توڑ لیا، کہا تم اپنی اصلاح کرو ورنہ تم اس قابل نہیں ہو کہ ہماری محفل میں آ کر بیٹھ سکو۔
ناظرین، ابھی آپ نے خطبے کو ملاحظہ فرمایا کہ اس میں مولا کائنات نے سب و شتم کے لیے منع کیا تھا، اور اب ہم ایک نامے کی طرف چلتے ہیں۔ تو نامہ وہی ہے کہ جو اس سے پہلے بھی جس کے حوالے سے آپ گفتگو دیکھ چکے ہیں کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کس طریقے سے اپنے عہدیداروں کو متوجہ کرتے ہیں کہ تمہیں کس طرح سے پیش آنا چاہیے۔ تو آج جو آپ کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ ایک تو تواضع کے حوالے سے امام نے اس میں متوجہ کیا، تواضع سے پیش آنا چاہیے۔ تواضع ایک بہت اہم صفت ہے، در واقع یہ ایک کامیابی کا راز ہے۔ اگر انسان کے اندر تواضع پیدا ہو جائے تو تواضع ایک ایسی چیز ہے کہ انسان جتنا اپنے آپ جتنا متواضع ہوتا ہے نا، تواضع اپنے اندر پیدا کرتا ہے، یعنی ان کے ساری، تو انسان جتنا جھکتا ہے خداوند متعال اس کو اتنا ہی بلند کرتا ہے۔ اگر واقعی کوئی بلند ہونا چاہتا ہے تو اپنے اندر تواضع اختیار کرے، اور اس کی بہترین مثال جو دی جاتی ہے وہ نماز کی ہے۔ انسان جب نماز پڑھتا ہے، سجدے کے عالم میں جب وہ پہنچتا ہے، تو آپ دیکھیے کہ اس سے بڑھ کے کوئی مقام نہیں ہے۔ خدا کے سامنے اس نے تواضع کا جو مظاہرہ کیا، یعنی اپنے جسم کا جو بلند ترین حصہ ہے جس کو پیشانی کہتے ہیں، وہ اس مقام تک پہنچاتا ہے جو پست ترین حصہ ہے جس کو خاک کہتے ہیں، زمین کہتے ہیں، تو جب یہ بلند ترین حصہ اس مقام تک پہنچتا ہے جس کو خاک کہتے ہیں، یعنی اس نے بالکل انتہا کر دی تواضع کی، تو اب خداوند متعال اس کو اتنا بلند کرتا ہے، اتنا بلند کرتا ہے کہ وہ اس نماز کو اور اس سجدے کو اس کی معراج قرار دیتا ہے۔ تو امام بھی یہی کہتے ہیں کہ تم واقعی اگر بلندی چاہتے ہو، اگر عزت چاہتے ہو کہ جو تمہاری رعیت ہے، جو یہ قوم ہے، وہ تمہیں عزت کی نگاہوں سے دیکھیں، تو پھر تم ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ۔ جتنا تم تواضع اختیار کرو گے، اتنا ہی تمہاری عزت میں اضافہ ہوگا اور خداوند متعال تمہیں ان کی نظروں میں عزیز بنائے گا۔ اور دوسری ایک جو چیز تھی جس کو بیان کیا، وہ مساوات کا درس تھا کہ دیکھو سب کے ساتھ مساوات اور محبت اور عدالت سے پیش آؤ، اس لیے کہ اگر تم نے عدالت کے دامن کو چھوڑ دیا تو پھر تمہارے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ کسی بھی طرح کی تبعیض نہیں کرنی، نہ قومی حوالے سے، نہ لسانی حوالے سے، کسی بھی اعتبار سے تمام کے تمام جو ہیں وہ برابر ہیں۔ اور تمام، اسلام نے یہی کہا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، ایک کو دوسرے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، اگر فضیلت حاصل ہے تو وہ تقوی الہی کے ذریعے سے، جس کے پاس تقوی ہے تو وہ بافضیلت ہے، اور جس کے پاس تقوی نہیں ہے وہ اس کے اوپر برتری رکھتا ہے۔ تو اس لیے یہی کہا کہ تم مساوات کے ساتھ اور محبت کے ساتھ ان کے یعنی پیش آنا، اور ان کے ساتھ جو گفتگو کرنا اور رفتار کرنا، جو عمل کرنا، وہ محبت اور مساوات کے ساتھ کرنا۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں، پروگرام کے اس حصے کو اپنے مہمان کے ساتھ دیکھتے ہیں۔
اس کے بعد یعنی تین اصول جو ہم نے یہاں پہ بیان کیا ابھی تک، یعنی ایک یہ کہ اللہ سے مدد طلب کرے، دوسرا یہ کہ سختی کے ساتھ نرمی سے بھی پیش آئے، اور تیسرا یہ کہ اصل جو ہے اسی پہ رکھے کہ مدارا کرنا ہے، مہربانی کے ساتھ پیش آنا ہے۔ تیسرے، چوتھے اور پانچویں اصول میں امام فرماتے کہ دیکھ، اگر اب تیری طرف جو لوگ آئیں گے اپنی مشکلیں لے کے، کیونکہ تیرا منصب ہے ایک، تجھے میں نے ایک مقام دیا ہے لوگوں کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے، اب کیسے ان کو حل کرنا ہے، سب سے پہلی چیز تیرے اندر تواضع ہونا چاہیے، تواضع اور انکساری سے پیش آ۔ پھر جب تواضع ہوگا اس کے ساتھ ساتھ کشادہ روئی ہونی چاہیے، یعنی وقف لرعیت جناحک، اور جو تیری رعیت ہے، جو امت ہے، تو انکساری کے ساتھ پیش آ، وبسط لہم وجہک، اور تیرا چہرہ جو ہے نا کھلا ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ترش رو ہو، بلکہ کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ ان کے سامنے پیش آ۔ وَعَلِنْ لَهُمْ جَانِبَكْ، اور تیرا رویہ جو ہے نا وہ بالکل نرم ہونا چاہیے، لین ہونا چاہیے، لِنْتَ لَهُمْ، یعنی تو لین ہو ان کے لیے، ایسا نہ ہو کہ سخت ہو ان کے لیے، انسانوں کے لیے۔ اس طرح سے جیسے نبی اکرم بھی فرماتے ہیں، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ مومنین جب ایک دوسرے سے ملے تو اپنے پروں کو بچھائیں، یعنی اتنا انکسار اور اتنی میان روی ہونی چاہیے، اتنا تواضع ہونا چاہیے کہ اپنے پروں کو بچھانے سے مراد یہی ہے کہ اتنے نرم مزاج ہو، اتنے نرم مزاج ہونے چاہیے کہ ایک دوسرے کو دیکھ کے واقعاً حشاش پشاش، نرم مزاج اور نرم رویہ اختیار کرنے چاہیے۔ پھر آخر میں ایک اور اصول کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ اس مقام اور منصب کی نسبت جو تیرا فرض بنتا ہے اور اس اصول کے پابند رہنا تیرے اوپر لازم ہے، وہ یہ ہے کہ اصل مساوات، مساوات کو فراموش نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ جو مقام اور منصب تیرے سپرد کیا گیا ہے، اب دو طرح کے لوگ تیرے پاس آئیں گے، ایک وہ لوگ جو بڑے بزرگ ہوں گے، جو جن کے پاس سرمایہ بھی ہوگا، جو دولت مند بھی ہوں گے، جو اپنے آپ کو بڑے فاضل سمجھتے ہیں، بڑے ثروت اور مالدار سمجھتے ہیں، ان لوگوں کا بھی آنا تیرے محکمے میں ہوگا، وہ بھی آئیں گے، اور وہ لوگ بھی ہوں گے جو سماج میں بڑے کمزور ہوں گے۔ ان دو طبقوں کی طرف اشارہ فرما ہے امام نے، ایک جو سب سے بڑا اور اونچا طبقہ ہوگا سرمایہ کے لحاظ سے، دولت کے لحاظ سے، اور ایک وہ طبقہ، وہ لوگ جو بہت ہی کمزور اور ناتوان اور ضعیف ہوں گے مالی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے، اور دیگر مسائل کے لحاظ سے۔ لہذا تیرا کام کیا ہونا چاہیے، تیرا کام یہ ہو کہ تو مساوات سے کام لے، ایسا نہ ہو کہ جو اشراف آئیں گے، جو ثروت مند آئیں گے، دولت والے آئیں گے، کہ جب تیری مساوات کو نہیں دیکھیں گے تو ان کے اندر، ان کے دلوں میں تما بڑھے گا کہ تو ناانصافی سے کام کر رہا ہے، اور ناانصافی اور بے عدالتی کے لیے ناعادلانہ رفتار کرنے کے لیے تجھے وہ تیار کریں گے, اور کمزور مایوس نہ ہو. دیکھیں عبارت جو یہاں پہ مولا کائنات نے یہاں پہ بیان فرمائی ہے, فرماتے ہیں کہ حتی لا یتمع العظماء فی حیفک, کہ جو ثروت مند ہے ان کے اندر تما نہ ہو, امید نہ بڑھ جائے کہ وہ تجھ سے ناانصافی کروائیں, تیری ناانصافی کی امید ان کے اندر بڑھنی نہیں چاہیے. ولا ییأس الضعفاء من عدلک, اور تیرے عدل اور انصاف سے ضعیف اور کمزور جو ہے وہ نا امید نہ ہو. لہذا تو مساوات کر لے. وآس بینہم فی اللحظۃ والنظرۃ والاشارۃ والتحیۃ, اس سے پہلے یہ فقرہ ہے کہ جب تو ان کے درمیان مساوات کرے. کس میں مساوات کرے؟ ہر چیز میں. چاہے اگر سلام کرنی ہے تو ایسا نہ ہو کہ امیروں کے ساتھ امیروں جیسی سلام کرو اور غریبوں کے ساتھ غریبوں جیسی سلام کرو, نہیں, سلام میں بھی مساوات ہو. اور جب نظر کرو گے, جب دیکھو گے تو ایسا نہ ہو کہ غریبوں کو ایک گوشے سے دیکھو گے آنکھ کے, لیکن امیر کو جب دیکھو گے تو نظر بھر دیکھو گے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یعنی تیرے دیکھنے میں بھی اور سلام کرنے میں بھی مساوات ہونی چاہیے. یہ مساوات جب تیرے اندر پیدا ہوگی تب غریبوں کو انصاف ملے گا اور غریبوں کو وہ حق ملے گا جو اسلام نے ان کے لیے معین کیا ہے.
ناظرین اکرام, آپ نے پروگرام کے دونوں حصوں کو ملاحظہ فرمایا, اور اب جو تیسرا حصہ ہے جس میں حکمتوں کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے, اور حکمتیں درواقع وہ اصول ہیں جو زندگی گزارنے کے زرین اصول ہیں جو ہمارے لیے سید رضی نے مرتب کیے ہیں مولا کائنات کے بیانات سے. تو آج جو آپ کے سامنے ہم حصہ پیش کرنے جا رہے ہیں وہ بھی ایک حکمت کا حصہ ہے, کہ جس میں جو اس سے پہلے دو حصے اس کے آپ دیکھ چکے ہیں, اس میں امام فرماتے ہیں کہ جو فرصتیں ہیں وہ اس طریقے سے گزر جاتی ہیں جیسے بادل گزر جاتے ہیں. بادل آتا ہے چلا جاتا ہے, انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا. یعنی امام متوجہ کر رہے ہیں کہ تمہیں اپنی زندگی کی قدر کرنی چاہیے. جو فرصتیں, جو لمحات, جو زندگی خداوند متعال نے تمہیں عطا کی ہے اس کی قدر کرو اور اس میں عمل کرو. انسان متوجہ نہیں ہوتا. انسان کبھی بچہ ہوتا ہے, پھر اس کے بعد وہ نوجوان ہوتا ہے, جوان ہوتا ہے, پھر وہ اس کے بعد جو ہے دھیرے دھیرے زندگی کے مراحل طے کرتے کرتے وہ پیری تک اور ضعیفی تک پہنچ جاتا ہے, اور یہ منزل وہ ہوتی ہے کہ انسان جو ہے بس ہمیشہ پھر وہ افسوس کرتا ہے, کاش میرے پاس وقت ہوتا, کاش میں ایسا کر لیتا, کاش میں ایسا کر دیتا. یعنی بڑھاپے میں جانے کے بعد افسوس کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا کہ اگر ہمارے پاس وقت ہوتا تو ہم یہ کر لیتے. لیکن جب انسان جوان رہتا ہے اس وقت اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا, نہ جانے کس طرف یعنی مشغول رہتا ہے, کن چیزوں میں سرگرم رہتا ہے, اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ میری زندگی کن چیزوں میں گزر رہی ہے. تو امام اسی کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ زندگی کے گزر جانے سے پہلے اس کی قدر کرو, چونکہ تمہاری زندگی کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے کن چیزوں میں اپنی زندگی گزاری ہے, کتنا جو ہے تم نے اس سے استفادہ کیا ہے, کتنا تم نے خداوند متعال کی اطاعت کے لیے اس کو یعنی تم عمل میں لائے ہو. تو انسان کو متوجہ رہنا چاہیے اور ہمیشہ یہ سوچ کر قدم اٹھانا چاہیے کہ یہ جو زندگی کے ایام میری گزر رہے ہیں, یہ جو لمحات گزر رہے ہیں, یہ اطاعت الہی میں گزر رہے ہیں یا معصیت الہی میں گزر رہے ہیں. ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیں, اس کے حوالے سے جو اس کے معارف ہیں مل کر دیکھتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال علی علیہ السلام قرنت الہیبۃ بالخیبۃ والحیاء بالحرمان والفرصۃ تمر مر السحاب فانتہزوا الفرص الخیر. حضرت امیر علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ انسان کا ڈر اور ناامیدی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں, اور انسان کی حیا اور اس کا محروم ہونا ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَالْفُرْسَتُ تَمُرُّ مَرَّ الصَّحَابِ، کہ انسان کی زندگی میں جو فرصتیں ہیں، انسان کی زندگی میں جو اپرچونٹیز ہیں، وہ تمر مر الصحاب، وہ اسی طریقے سے گزر جاتی ہیں جس طریقے سے بادل گزر جایا کرتے ہیں. فَانْتَهِزُوا فُرَصَ الْخَيْرِ، تو جو اچھی فرصتیں ہیں، اچھی اپرچونٹیز ہیں، ان کو غنیمت جانا جائے، ان کو غنیمت جانیے. تو امام کیونکہ اس سے پہلے دو باتیں بیان فرما چکے تھے، ایک انسان کے ڈر کی بنسبت اور ایک انسان کے شرم اور حیا کی بنسبت، ان دونوں باتوں کو بیان کرنے کے بعد کہ جن کی بنسبت ہم لوگوں نے پچھلے دو پروگرامز کے اندر گفتگو کی، اب آ کر امام یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جب ڈر انسان کے لیے ناامیدی لے کر آتا ہے تو انسان کو بہت سی جگہوں پر ڈرنا نہیں چاہیے، اور جب انسان شرم کرتا ہے اور وہ اچھی جگہ پر اگر شرم کر جائے گا تو بھی وہ محروم ہو جائے گا، تو انسان کو بہت سی جگہ پر شرم بھی نہیں کرنا چاہیے. تو اب وہ مقام ہے کہ جب امام ارشاد فرمائے تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اگر انسان کے لیے کوئی اچھی اپرچونیٹی آ رہی ہے، اگر انسان کے لیے کوئی اچھی فرصت سامنے آ رہی ہے، تو اس فرصت سے انسان کو استفادہ کرنا چاہیے، اس فرصت کو انسان کو استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ اگر اس فرصت کو استعمال نہیں کرے گا تو یہ فرصت اس کے لیے باقی نہیں رہے گی، یہ فرصت اس کے لیے ویٹ نہیں کرے گی، صبر نہیں کرے گی، بلکہ یہ جس طریقے سے بادل گزر جایا کرتے ہیں، یہ فرصت بھی اس کے پاس سے گزر جائے گی. یہ وہ جملہ ہے کہ جو انسان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے بہت کارساز ہے. کہیں پر بھی اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ بھائی اپرچونیٹیز کیسی ہوتی ہیں، انسان کی زندگی میں فرصتیں کیسی ہوتی ہیں، کیا ایسا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ فرض کیجئے آپ کے لیے اپرچونیٹی آ رہی ہے کہ آپ دین کے حوالے سے کوئی علم حاصل کر سکیں، مثال کے طور پہ آپ کے پاس اپرچونیٹی آ رہی ہے کہ آپ کسی مومن کی خدمت کر سکیں، کسی مومن کی مدد کر سکیں، مثال کے طور پہ بہت سے لوگوں کے پاس یہ اپرچونیٹی نہیں ہوتی ہے کہ وہ والدین کی خدمت کر سکیں، لیکن اگر کسی کے پاس ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ اپرچونیٹیز انسان کا ویٹ کریں گی، کیا یہ فرصتیں انسان کے لیے انتظار کریں گی کہ جب انسان کا دل چاہے آج نہیں، کل نہیں، 10 سال بعد ہی جا کر وہ ان فرصتوں کو استعمال کرے؟ نہیں، فرصتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بادلوں کی طرح گزر جایا کرتی. امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو اچھی فرصتیں ہیں ان کو فوراً استعمال کرو، ان کو فوراً غنیمت شمار کرو، اور ان کی طرف جا کر ان فرصتوں کو استعمال کر کے اپنے اہداف تک کے، اپنی زندگی میں کامیابی تک کے پہنچ جاؤ. یہی سے ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ فرص الخیر ایک قید احترازی ہے، یعنی خیر سے امام جو شر کی فرصتیں ہیں ان کو دور کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو الگ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ممکن ہے تمہاری اپرچونیٹیز میں دو طریقے کی اپرچونیٹیز ہوں، ایک وہ ہیں کہ جو اچھی چیز تک کے لے کے جا رہی ہیں، ایک وہ ہیں کہ جو غلط چیز تک کے لے کے جا رہی ہیں. تمہیں وہ راستہ اپنانا ہے کہ جو تمہارے لیے اچھا ہے. تو لہٰذا انسان کے لیے اگر کوئی فرصت سامنے اس کے ہے، انسان کے لیے کوئی اچھا راستہ سامنے رکھا ہوا ہے، تو انسان اس کو اختیار کرے. لیکن اگر صرف برا راستہ ہے سامنے، تو یہاں پر غنیمت شمار کرنے کی بات نہیں ہوئی ہے. اگر برا راستہ ہے تو یہاں پر جلدی کرنے کی بات نہیں ہوئی ہے، جلدی وہاں پر انسان کرے جہاں پر اچھا راستہ انسان کے سامنے رکھا ہو. وَسَارِعُوا إِلَى الْمَغْفِرَةِ، جلدی کرو لیکن مغفرت کی طرف، رحمت کی طرف. سارعوا إِلَى الْخَيْرَاتِ، کہ خیرات، اچھائیوں کی طرف جا کر جلدی کرو، نہ کہ برے راستے کی طرف. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ناظرین کرام، بہت شکر گزار ہیں آپ کے، پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہے۔ پروگرام کے تینوں حصے آپ کے سامنے پیش کیے گئے اور آپ نے تینوں حصوں کو دیکھا۔ خداوند متعال سے دعا یہ ہے کہ وہ ہماری اس چھوٹی سی عبادت کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے مفید قرار دے، ہم نے اس سے کچھ نہ کچھ حاصل کیا ہو۔ چونکہ اگر حاصل نہ ہو تو پھر یہ وقت اسی طرح سے گزر رہا ہے کہ جیسے اس حکمت میں بھی کہا جاتا تھا، ہمارا جو سب سے زیادہ وقت گزرتا ہے نا وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے گزرتا ہے۔ تو ہمیں اس میں بھی دیکھنا چاہیے کہ کون سی چیز ہمیں دیکھنی چاہیے، کون سی نہیں دیکھنی چاہیے۔ اگر واقعی ہمیں اس سے کچھ مل رہا ہے تب تو ہمیں اپنا وقت اس کو دینا چاہیے، اور اگر نہیں مل رہا ہے تو یہ بھی وہی ہے جس کی طرف امام نے متوجہ کیا تھا کہ بادل کے طریقے سے گزر جائیں گے لیکن تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ ہمارے ساتھ رہے۔ آپ سے یہیں پر اجازت چاہتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے۔ وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ، اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی اعظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فانكما كافيان وانصراني فانكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. Thank you.